بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مختلف باتیں ہیں جو آج کرنی ہیں سب سے پہلے تو بعض پرانے حضرات تو واقف ہیں کہ بیعت میں جو حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کا تذکرہ ہوتا ہے وہ اس وجہ سے کہ میرا سلسلہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تک بالواسطہ براہ راست نہیں ڈائریکٹ نہیں بالواسطہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے اور پھر اوپر تک سلسلہ تو لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ حضرت شیخ ان کے اوپر ہم نے رمضان کے شروع میں مشائخ کا کچھ تذکرہ کیا بھی تھا کہ اوپر مشائخ کا سلسلہ کیا چلتا ہے تھوڑا تذکرہ کیا تھا بہت زیادہ تو نہیں تو بہرحال حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ اوپر پہنچتا ہے ورنہ مجھے براہ راست حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے استفادے کا کوئی موقع نہیں ملا تھا بچپن تھا میرا لیکن بالواسطہ جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء اور خلفاء کے خلفاء کے واسطے سے ہی جو کچھ بھی یعنی جو بیعت کا سلسلہ ہے وہ ان کے واسطے سے ہے تو براہ راست نہیں ہے بس یہ بات واضح ہو جائے ہمیشہ مجھے یاد ہے اب بھی ایسا ہی حال ہے لیکن اب تو خیر مجبوری آ گئی لیکن ہمیشہ دو باتیں میں بہت دور ہٹتا تھا ایک بیان اور ایک بیعت سے یہ دونوں باہیں جو میرے لیے دوسرے ٹھیک ہے پڑھانا ہے یہ بھی ٹھیک ہے کتاب پڑھا دی کچھ کر لیا نماز بھی پڑھا دی کوئی بات نہیں لیکن یہ دو با جو ہیں وہ مشکل لگتے تھے اب بہرحال ابھی بھی کوئی ایسا نہیں کہ شوق ہے لیکن بس مجبوری کی وجہ سے کہ بیان ہے اور بیعت ہے دو چیزیں ہیں تو ہمارے پرانے ساتھی جو ہیں ان کو یہی ہوتا تھا کہ اچھا ہے لوگوں کے سامنے ہو کہ لوگوں کو بتاؤ کہ یہ بھی کوئی عمل ہے کرنے کا تو اس لیے مہینے میں رمضان میں ایک مرتبہ اس طرح سامنے بھی کر لیا ورنہ تو میرا یہی طبیعت یہی ہے کہ علیحدہ سے کر لیں خاموشی سے کر لیں وہی زیادہ اچھا ہے اب چونکہ کل کی رات کے بارے میں یعنی آج جو آنے والی رات ہے اس سلسلے میں اگر چاند ہو جاتا ہے تو چاند رات بھی ہوگی اور جمعہ کی رات بھی ہے تو اس لحاظ سے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ اس رات کی بھی فضیلت ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ بہت سے خواص بھی عوام تو عوام خواص بھی رمضان کے تھکے ہوئے وہ چاند رات کو اور عید کی رات کو میٹھی نیند سوتے ہیں تو فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے سونا تو ہوگا اس لیے کہ صبح جاگنا ہے لیکن یہ بھی رات عبادت کی ہے اس کا بھی کچھ حصہ یا بڑا حصہ عبادت میں گزرنا چاہیے جو لوگ سفر میں جا رہے ہیں وہ سفر کے دوران بھی یعنی کہ وہاں گھر پہنچنے کے بعد ہی عبادت کرنی ہے سفر کے دوران بھی عبادت ہی ہوگی جاتے ہوئے اکثر لوگ جانتے ہیں یہ مسئلہ کہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے قبلہ رخ کی بھی ضرورت نہیں ہے جیسے بیٹھے ہوئے اسی طرح بیٹھے بیٹھے آپ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں تو رات کی نفل بھی ہو جائیں گی اس میں تلاوت وغیرہ ہو جائے گی چاہے صلاۃ تسبیح پڑھ لیں جو بھی پڑھ لیں بہرحال بیٹھے ہوئے گاڑی میں بیٹھے ہوئے اشارے سے نماز پڑھنا یہ تو بالاتفاق جائز ہے اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے فرض نماز کے بارے میں تو ظاہر ہم کہتے ہیں کھڑے ہو کر پڑھنا ہے فرض نماز اور وتر جو واجب ہے اس کے علاوہ نوافل وغیرہ جو ہیں وہ تو انسان گاڑی میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے بس اتنا ہے کہ ڈرائیور کو ہم کہتے ہیں کہ نہ پڑھے مشورے کے طور پر اس لیے کہ وہ سدھے میں جائے گا تو نظر اس کی کہاں ہوگی تو دوسروں کے لیے خطرہ ہو جائے گا ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو چونکہ وہ اونٹ وغیرہ کا سلسلہ تھا جو اونٹ چلا رہا ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو معمول یہی تھا سفر میں اونٹنی پر سوار ہیں اور ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو نماز بھی جاری رہتی تھی اس لیے کہ وہ تو خود چلتا رہتا تھا اب ہماری نئی گاڑیوں میں شاید ہو سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا کہ تھوڑی دیر تو وہ گاڑی برداشت کر لیتی ہے کہ سدھے میں انسان چلے جائے کہ وہ سیلف ڈرائیو ہوتی ہے نا تھوڑا بہت تو وہ کر لیتی ہے تو نئی گاڑیوں میں شاید ہو سکتا ہے لیکن جو پرانی گاڑیاں ہیں جس میں یہ آپشنز نہیں ہیں تو اس میں تو امام یہ جو ڈرائیور ہے وہ احتیاط کرے کہ وہ نماز نہ پڑھے چند باتیں عید کے بارے میں چند روایات کا تذکرہ کر دیتے ہیں عید کے بعد سنتوں کا تذکرہ اور اس کے علاوہ کچھ تھوڑی بہت چند باتوں کا تذکرہ کرنا ہے ایک تو حدیث ہے حدیث ضعیف ہے لیکن بہرحال ضعیف روایت بھی فضائل میں تو معتبر ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزانہ افطار کے وقت پورا مہینہ روزانہ افطار کے وقت رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے 60,000 لوگوں کو دوزخ سے آزاد کیا جاتا ہے. یہ تو حدیث میں روایت میں پڑھا تھا کہ روزانہ آزاد کیے جانے والے لوگ ہوتے ہیں, لیکن اس روایت میں 60,000 کا عدد آ جاتا ہے کہ روزانہ افطار کے وقت, مغرب کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ آج 60,000 یہ لوگ دوزخ سے آزاد کر دیے گئے. یہ روزانہ 30 دن تک یہ سلسلہ چلتا ہے. اور جب وَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ, جب عید الفطر کا یعنی چاند رات ہوتی ہے, تو پورے مہینے میں جتنے آزاد کیے گئے تھے اس کے برابر چاند رات میں آزاد کیے جاتے ہیں دوزخ سے. تو اتنی بڑی تعداد ہو گئی. اب کوئی کہے 29 کا چاند ہوگا تو حدیث میں صراحت آ گئی, فی جمیع الشہر 30,000 یعنی 30 ہی سمجھا جائے گا, اس لیے کہ یہ مہینہ چاہے 29 کا ہو چاہے 30 کا ہو, ثواب تو 30 ہی کا ملنے والا ہے. ایک سوال ہے کہ تھانوی مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ, اسے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ یہ دل میں خواہش ہونا کہ 29 کا چاند ہو جائے, اس میں کوئی حرج ہے؟ یعنی ایک رمضان کے دن کم ہونے کی خواہش کرنا, کیا یہ کوئی اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے, اس کا کیا معاملہ ہے؟ تھانوی نور اللہ مرقدہ تو بڑے مجتہدانہ مزاج کے تھے نا. فرمایا کہ انسان یہ تمنا کر رہا ہے کہ کم مجاہدے میں پورا ثواب مل جائے تو اس میں کیا حرج ہے. تو ہم لوگوں کی کمزوری کے لحاظ سے تو تھانوی کا والا جواب بالکل صحیح ہے کہ ٹھیک ہے کہ انسان یہ تمنا کرے کہ اچھا مجاہدہ بھی کم کرنا پڑے, کہ ایک دن کم روزہ رکھنا پڑ رہا ہے, ایک دن کم تراویح پڑھنی پڑ رہی ہے, تو مجاہدہ بھی کم اور فضیلت بھی پوری مل رہی ہے, تو اس میں کیا حرج کی بات ہے. تو یہ بہرحال بات تو صحیح ہے, لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ بعضوں کا یہ ذوق ہوتا ہے کہ نہیں یہ رونق یہ چیز ختم ہو جائے گی تو نہیں ایک اور دن مل جائے. لیکن بہرحال تھانوی کی بات ہمارے لحاظ سے صحیح ہے کہ یعنی فضیلت تو پوری ملنے والی ہے, برکات پوری ملنے والی ہے چاہے 29 دن ہو تب بھی. ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید الفطر کی صبح کے وقت ہوتا ہے تو فرشتے راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ لوگ عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں, فرشتے راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ندا دیتے ہیں اور آوازیں دیتے ہیں کہ اے مسلمانوں چلو چلو رب غفور کی جانب چلتے رہو. ہم تو نہیں سنتے لیکن اعلان ہو رہا ہے فرشتوں کی طرف سے رب غفور کی جانب آتے رہو. جو ایسا رب جو غفور بھی ہے رحیم بھی ہے اور بہت ساری خیر دینے والا ہے, بہت سے انعامات دینے والا ہے, تھوڑے کا بہت زیادہ بدلہ دیتا ہے اور تھوڑے پر بہت سارا زیادہ انعام دیتا ہے. تمہیں روزوں کا حکم دیا گیا تھا, تم نے روزے رکھے اور تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف اطاعت کی اور فرما برداری کی, تو اب تمہارے انعام لینے کا وقت آیا, آ جاؤ انعام لینے کے لیے. گویا عید کے لیے جب جا رہے ہیں تو انعام لینے کے لیے جا رہے ہیں. جو عورتیں خواتین گھر میں ہوں گی ان کو وہیں مل جائے گا بیٹھے بیٹھے انعام, مردوں کو جانا پڑے گا انعام لینے کے لیے. تو بلایا جا رہا ہے کہ آؤ انعام لینے کے لیے آ جاؤ. فإذا صلوا العید, جب عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو آسمان سے ندا دینے والا ندا دیتا ہے, نادا مناد من السماء ارجعوا الى منازلکم راشدین, اب اپنے گھر لوٹ جاؤ, تم لوگ خیر کے ساتھ عافیت کے ساتھ ہدایت کی حالت میں اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ, قد غفرت ذنوبکم کلہا, اور میں نے تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ اس دن کو آسمان میں یوم الجائزہ کہا جاتا ہے, انعام والا دن, اسی وجہ سے رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے چاند رات کو. ایک اور روایت ہے جس میں عید سے متعلق جو حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ, جب عید کا دن یعنی چاند رات ہوتی ہے اور عید کا دن ہوتا ہے جب شروع ہوتا ہے, بَاهَا بِهِمْ مَلَائِكَتَهُ, اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے خوشی کا اظہار اور فخر کے اظہار کے طور پر فرماتے ہیں یا ملائکتی مَا جَزَاءُ أَجِيرٍ وَفَّى عَمَلَهُ, ایسے مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنی مزدوری اور محنت پوری کر لی ہو. تو فرشتے کہتے ہیں کہ قالوا جزاؤه ان یوفى اجره, اس کا بدلہ انعام یہی ہے کہ پورا اس کا بدلہ جو اس نے محنت کی ہے اس کا پوری اجرت دے دی جائے. تو آپ صلی اللہ تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں ملائکتی, اے میرے فرشتوں سن لو, عبیدی و امائی قضوا فریضتی علیہم, میرے بندوں نے میرے بندیوں نے جو ان کے ذمہ فریضہ تھا وہ پورا کر لیا, ذمہ داری پوری کر لی, پورے مہینے کے روزے رکھے, عبادات کر لی, نمازیں پڑھیں. تو ثم خرجوا یعجون الی الدعاء, اب وہ نکلے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے, اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے بھی وہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر باللہ الحمد پکارتے ہوئے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وعزتی وجلالی وکرمی وعلوی وارتفاعی مکانی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کئی قسمیں، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے احسان اور کرم کی قسم، میرے بلندی مقام کی قسم، میرے بلندی کی قسم، میرے بلندی درجہ کی قسم، لأجیبنہم، میں ضرور ان کی دعا کو قبول کروں گا، اب وہ مانگیں میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ لأجیبنہم فیقولوا فیرجع، اللہ تعالیٰ بندوں سے فرماتے ہیں ارجعوا قد غفرت لکم، تم لوٹ جاؤ، اعلان ہوتا ہے ہمارے لیے عید میں آنے والوں کے لیے اور جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے، عبادت کی، ان کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ ارجعوا قد غفرت لکم، لوٹ جاؤ یہاں سے، میں نے تمہاری مغفرت کر دی، وہ بدلت سیئاتکم حسنات، تمہارے نیکیوں کو گناہوں سے بدل دیا، اب تمہارا نام اعمال گناہوں سے صاف ہو چکا ہے، اس کی جگہ بس نیکیاں ہی نیکیاں باقی ہیں، گناہ کوئی باقی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ عیدگاہ سے لوٹتے ہیں تو ان کے گناہ صاف ہوتے ہیں، اگر کچھ رہ بھی گیا تھا تو بالکل صفائی اللہ تعالیٰ اس اعلان کے ذریعے سے فرما دیتے ہیں۔ بہرحال عید کی کچھ چیزیں ہیں جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، جو احادیث کو دیکھ کر علماء نے جو خلاصہ نکالا ہے بعض مسنون اعمال وغیرہ کا۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا، خوش ہونا، انسان کو خوش ہونا نہ ہونا تو اختیاری نہیں ہوتا، وہ ہوتا بھی ہے، انسان خوشی، عید کا دن خوشی کا دن ہے، لیکن خوشی کا اظہار کرنا یہ بھی ایک سنت عمل ہے۔ لوگوں سے خوشی کا انداز، گھر میں جائیں تو خوشی کا انداز، اب گھر جا رہے ہیں 10 دن کے بعد، مہینے کے بعد، بہت زیادہ توقعات لے کر نہیں جانے ہیں، خوش ہونا ہے، جو مل جائے اس پر خوش ہو جائیں۔ میں نے پہلے بتایا توقعات پہ نہیں جینا ہے، نہیں، ٹھیک ہے جو مل گیا الحمدللہ، نہیں کہ اچھا بہت اچھے کھانے پکے ہوں گے یا تیاریاں کی ہوں گی اور مٹھائیاں بنی ہوں گی یا بہت سے وہ تیاریاں سجائے ہوئے ہوں گے گھر، نہیں نہیں، کسی چیز کے توقعات نہ رکھیں، الحمدللہ بس یہ کہ عافیت سے گھر والوں کے ساتھ ملاقات ہو جائے، اہل عیال کو دیکھ لیں، وہی بڑی بات ہے، الحمدللہ سلامتی، انہوں نے ہمارے بغیر اپنے اتنے دن گزار لیے، الحمدللہ یہی بڑی بات ہے۔ بہت سو کو تو اجازت ہی ملتی آنے کی کہ نہیں نہیں ایک دن سے زیادہ نہیں جا سکتے، تو جن کو اجازت ملی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بڑا انعام کیا۔ بہرحال نمبر ایک ہے عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا۔ اس میں اب خوشی کے اظہار میں ہدایہ وغیرہ دینے کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا سنت میں، یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے، لیکن مشائخ وغیرہ سے بعض اکابر سے ہے کہ کچھ نہ کچھ عیدی دے دیا کرتا ہے گھر کے افراد کو، تو یہ دینا جو ہے یہ سنت عمل نہیں ہے، بس اتنا ذہن میں رہے۔ خوشی کے اظہار کے طور پر تھوڑا بہت اگر کر لیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن عیدی جو ہم لوگوں میں بہت زیادہ رائج ہے یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے۔ ہمارے حضرت بھی فرمایا کرتے تھے کہ حاجی مولانا انعام الحسن صاحب جو تھے وہ، ان کے بارے میں غالباً فرمایا کہ وہ عیدی دے دیتے تھے، تو بہرحال اس طرح کے ہمارے مشائخ سے اس کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن سنت عمل نہیں، بس یہ ذہن میں رہے۔ دوسری چیز جو ہے جس کا خاص طور پہ ہمیں خیال رکھنا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا لینا چاہیے، اس لیے کہ عید الفطر کو عید الفطر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ خاص فطر ہے جو پورے مہینے کے بعد آتا ہے۔ مغرب کے وقت تو افطار روزانہ ہی کرتے ہیں، اگر فجر کے بعد کھانا نہیں کھایا تو فطر کون سا ہوا، تو عید الفطر کو عید الفطر اسی لیے کہتے ہیں کہ پورے مہینے کے بعد آج تمہیں افطاری کرنے کا موقع ملا ہے، یعنی صبح کے وقت فطر کرنے کا، ناشتہ کرنے کا یا فطر کرنے کا موقع ملا ہے، یہی تو ہم صبح عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا لیں، یہ بھی سنت عمل ہے، کوئی کھجور کھا لے یا اور کوئی چیز کھا لے، بہرحال یہ جیسے کتابوں میں لکھا ہوا کہ کھجور اگر کھائے تو طاقت کھائے، جو حضرات یہاں ہیں انشاءاللہ ان کے لیے تو ناشتے کا بھی انتظام ہمارے ماشاءاللہ خدمت والے حضرات عید کے دن بھی اس کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو صبح صبح فجر کے وقت ناشتہ تیار ہوگا تو ناشتہ بھی ہوگا، لیکن بہرحال فجر میں جانے سے پہلے، فجر کی نماز کے بعد اور عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا لینا یہ بھی سنت ہے، سنت کی نیت سے کھا لیں۔ اور ایک اور چیز جو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اشراق نہیں ہے کل نہیں، اگر چاند ہو گیا تو، ذہن بنا ہوا اصل میں شاید، تو عید کا چاند ہو جاتا ہے تو عید کے دن اشراق کی نماز نہیں ہے، صلاۃ الضحیٰ کی کوئی فضیلت نہیں ہے بلکہ نہ پڑھنا ثابت ہے، اس کا مطلب اس لیے فقہاء منع فرماتے ہیں، تو فجر کے اور عید کے درمیان کوئی نماز نہیں ہوگی، کوئی پڑھنا چاہے تو ہاں عید کی نماز کے بعد گھر جانے کے بعد پھر پڑھ لے، صلاۃ الضحیٰ پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر اور عید کے درمیان کوئی نماز نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رہے۔ جن کو خاص طور پر رمضان میں عادت ہوتی ہے صلاۃ الضحیٰ کی، اشراق کی، تو عید کے دن یہ سنت نہیں ہے۔ یہ تو بنیادی بعض چیزیں ہیں، باقی سنتیں تو انشاءاللہ ذہن میں ہوں گی، جیسے جمعہ کے لیے انسان تیاری کرتا ہے عید کے لیے تیاری کرے گا، ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے آنا یہ بھی ایک سنت عمل ہے، اس کا بھی انسان خیال رکھ لے کہ کون سا راستے سے جا رہا ہے، جاتے وقت انسان کو یاد رہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں دوسرے راستے سے آؤں گا، تو جس راستے سے انسان عادتاً جاتا ہے اس سے نہ جائے، اس لیے کہ واپسی میں تو اس سے بھول کر آ جائے گا، تو عادتاً جس راستے سے جاتا ہے اور آتا ہے جاتے ہوئے دوسرا راستہ اختیار کرے تاکہ واپسی میں بھول جائے, تو جو عادت ہے اس راستے کو انسان اختیار کرے گا. یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ بہت سی مرتبہ گھر سے نکلتے ہیں تو خیال یہ ہوتا ہے اچھا واپسی میں دوسرا راستہ لیں گے, واپسی میں بچہ ذہن سے نکل گیا, تو اگر وہ ذہن سے نکل گیا تو وہ سنت رہ گئی. اس لیے تجربے کے لحاظ سے یہ ہے کہ انسان جاتے ہوئے کوئی اور راستہ اختیار کر لے واپسی میں پھر اس راستے سے. یہ بھی اس میں بڑی حکمتیں ہیں کہ یعنی حکمتیں چاہے ہم پر بیٹھتی ہوں یا نہ بیٹھتی ہوں لیکن بہرحال سنت عمل ہے اس لیے ہم کر لیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے تو اس کی بڑی حکمتیں تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کا تشریف لے جاتے تھے عید کی نماز کے لیے تو ظاہر محلے چھوٹی چھوٹی آبادیاں تھیں, چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں, ہمارے بچپن میں بھی بالکل حرم کے ساتھ, حالانکہ اس وقت تک تو کیا کیا تبدیلیاں ہو گئی تھیں لیکن حرم کے بالکل ساتھ گنبد کے سامنے کچے مکانات ہوا کرتے تھے, چھوٹی چھوٹی گلیاں ہوا کرتی تھیں. وہیں پر ہمارا صوفی اقبال صاحب نور اللہ مرقدہ کا مکان ہوتا تھا تو وہی کچا مکان جو اس میں مشہور تھا, جنات بھی ہوتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا, تو بہرحال تو وہ پرانے علاقے ہوتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے لے کر عیدگاہ تک تشریف لے جاتے تھے تو جس علاقے سے گزرتے تھے تو دوسرے علاقے والوں کو ہوتا تھا کہ اچھا یہاں سے گزرے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے تو بڑی مصلحت تھی کہ کچھ اور علاقے سے بھی گزر جاتا کہ ایسا نہ ہو کہ اچھا یہاں سے آئے اور ہمارے پاس سے نہیں آئے. اور یہ بھی ہے کہ انسان جب ایک نیک کام کے لیے جا رہا ہے وہ ظاہر ہے اس لحاظ سے حکمت دیکھے تو ہر دوسرے عبادتوں میں بھی ہوگا, لیکن بہرحال عید کے لیے خاص طور پر اس کا ذکر ملتا ہے کہ الگ راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے. اور بڑی حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے یہ سمجھی جاتی تھی کہ لوگوں کے یعنی لوگوں کی خوشی کا باعث ہوتا تھا. ہمارے لحاظ سے چلو اتنا تو ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور طریقہ ہے, اور یہ کہ اچھا ایک راستہ گواہی دے رہا ہے, فرشتے یہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں عید کے لیے نہ عبادت کے لیے, اور دوسرے راستے ہیں وہ بھی گواہی دے گا کہ اچھا اس راستے سے یہ عبادت کے کام سے فارغ ہو کر اس راستے سے گزرا تھا, تو دونوں طرف کے راستے گواہ بن سکتے ہیں. اس لحاظ سے بھی حکمتیں ہیں. یہ تو خیر عید سے متعلق بعض بنیادی چیزیں تھیں, اور چونکہ بہت سے لوگوں کا سفر ہو جائے گا اس لحاظ سے اس مناسبت سے ایک حدیث کہ ایک صحابی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ انی اُرید السفرن فزودنی, میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں کچھ توشہ دے دیجئے. توشہ ایک تو ہوتا ہے جو کھانے پینے کی ضروریات وغیرہ, ایک ہوتا ہے کوئی نصیحت کی ایسی بات جو مجھے راستے میں, مطلب ہے کہ راستے میں کام آنے والی کوئی چیز. تو میں سفر میں جانا چاہ رہا ہوں, مجھے کچھ سامان راستے کے لیے کوئی کام کی چیز مجھے بتا دیجئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے دی, زودک اللہ التقویٰ, اللہ تعالیٰ تمہیں تقویٰ عطا فرما دے. توشے کے طور پر اللہ تعالیٰ تمہیں تقویٰ عطا فرما دے, تم ہمیشہ اللہ کے تقویٰ والی زندگی گزارو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے رہو. بہت خوش ہوئے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی دعا دے دی, اتنا بڑا توشہ دے دیا, کہاں سے مل رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے مل رہا ہے. ان کو اور زیادہ کہ یا رسول اللہ زودنی, اور بھی کچھ دے دیجئے یا رسول اللہ, اور بھی کچھ دے دیجئے. ظاہر ہے کبھی ہمارا کہاں کبھی کافی ہوتا ہے, تو وہ صحابی بھی ایسے ہی کہ یا رسول اللہ اور دے دیجئے. فرمائے وہ غفر ذنبک, اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے. ان کی تو قسمت کھل گئی تھی, اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ زدنی بی ابی انت و امی, یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان, اور دے دیجئے اور دے دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسر لک الخیر حیث ما کنت, جہاں بھی تم جاؤ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے خیر کے راستے تمہارے لیے کھول دیں. صحابی خوش نصیب تھے, بہرحال ایک سنت عمل ہو گیا کہ جانے والوں کو کچھ اس طرح کی باتیں بتا دی جائیں. اس مناسبت سے میں نے سوچا کہ یہ حدیث سب سے مناسب ہوگی کہ سفر میں جانے والے لوگوں کے لحاظ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دعائیں دی تھیں. ہم سب ایک دوسرے کو یہ دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ بھی عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر طرح کے خیر کے راستے جہاں بھی ہم جائیں آسان فرما دیں. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے پاس, ہم لوگ بچے تھے نا, تو یعنی بڑے حضرات تو اپنے کاموں میں لگے رہتے تھے, ہم لوگ ان کے پاس چلے جاتے تھے, جہاں موقع ملتا تھا ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتے تھے. اس لیے کہ معذوری سے بھی بڑے فائدے ہوتے ہیں, بڑوں کی ہمارے بزرگوں کی معذوری سے بہت فائدہ ہوتا ہے, ان کو تو معذوری ہوتی ہے, ہمارے حضرت کی معذوری سے بھی لوگوں نے بڑا فائدہ اٹھایا کہ خدمت کا موقع ملا. تو ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ ان کی معذوری کے ایام تھے, مجاہدے کے ایام تو ظاہر آخر میں نہیں رہتے، وہ معذوری تھی، لیٹے رہتے تھے، خدمت کی کوئی ضرورت، خدمت بھی نہیں لیتے تھے کوئی خاص، لیکن ظاہر ہے اٹھنا بیٹھنا وغیرہ بھی خود نہیں کر سکتے تھے، ویسے صحت الحمدللہ اچھی رہتی تھی، لیکن لیٹے رہتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے، نہ خود بیٹھ سکتے تھے نہ چل سکتے تھے، تو ہم بچے تھے، ہم لوگ تو ویسے ہی چلے جاتے تھے کہ اچھا تھوڑی دیر جو موقع مل گیا کچھ باتیں کر لیں، اور حضرت کا بھی مزاج ایسا تھا کہ کوئی باتیں کر رہے ہیں، کوئی قصہ سنا دیا، کوئی بات کسی سے پوچھ لی، یعنی کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا تھا، تو ہمیں اس میں مزہ آتا تھا۔ بہرحال تو ایک مرتبہ ہم بیٹھے تھے، رمضان کی رات تھی، 94 کی غالباً 94 کی بات ہے، رمضان کی رات تھی 95، تو ویسے ہی بات ہوتی کچھ نہ کچھ، اور جب بھی حضرت کا معمول ایک تھا، ایک عجیب معمول تھا، اس عمر میں جا کر یہ معمول ابھی تک مجھے تعجب ہوتا ہے، معمول یہ تھا کہ رات میں ہم جا کر تو بیٹھ جاتے تھے، اور جب حضرت چاہتے تھے کہ اچھا اب یہ لوگ نکلیں تاکہ بس اپنا کام میں لگیں یا جو بھی، تو اچھا چلو ٹھیک ہے، تو حضرت کھڑے ہو جاتے تھے، مجھے کھڑے کر دو ہاتھ سے، اب دو لوگ سہارا دے کر کھڑے کر رہے ہیں، اور جتنے ہم ہوتے تھے ہم سب معانقہ کرتے تھے، پھر ہمیں رخصت کرتے تھے، حالانکہ وہ ہر روز کا معمول تھا، لیکن ہر روز ہمیں ہم سے معانقہ کر کے پھر ہمیں ہٹاتے تھے وہاں سے۔ مجھے ابھی تک تعجب ہوتا ہے اس عمر میں اتنی معذوری میں کھڑا ہونا دو لوگوں کے سہارے سے، پھر سب سے معانقہ کرنا، اچھا چلو ٹھیک ہے اب اپنے کام میں لگ جاؤ۔ تو خیر ایک مرتبہ وہ دعا دے رہے تھے، کوئی دعا دی مجھے، تو دعا تو اچھی تھی، اس کے بعد پوچھا اور کچھ، میں نے دعا کی درخواست کی تو دعا دی، تو میں نے اور کچھ، میں نے کہا کہ ہر خیر حاصل ہو جائے، کہا وہ اچھا تم چاہتے ہو کوئی خیر ایسی نہ رہے جس میں تمہارا حصہ نہ رہے، یہ حدیث یا حدیث کی بنیاد پر یاد آیا کہ صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا یسر لک الخیر حیث ما کنت، جہاں بھی تم ہو اللہ تعالیٰ خیر کے راستے آسان کر دے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نصیحت کیجئے اور مختصر نصیحت کیجئے، نصیحت کیجئے مختصر نصیحت کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں فرمائیں، فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ سوچ کر کھڑے ہو کہ شاید میری زندگی کی آخری نماز ہو، شاید میری زندگی کی آخری نماز ہو، اور آخری نماز انسان کس دھیان سے پڑھے گا کہ بس اس میں مجھے پورے گناہ معاف کرا لینے ہیں، یہ نماز ایسی ہے کہ اس میں مجھے پورا اپنے گناہ معاف کرا لینے ہیں، اللہ کے سامنے حاضری کے لیے تیار ہو جانا ہے، بس مجھے جیسے کسی نے مجھے کوئی مجھے مارنے والا ہے اور آخری موقع دیا ایک نماز پڑھ لو پھر تمہیں جانا ہے، تو اس حالت میں انسان کیسے نماز پڑھے گا، وہ کیفیت کیا ہوگی، کوشش کرو کہ وہ کیفیت آ جائے تو وہ نماز تمہاری بہترین نماز بن جائے گی۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہو فصلی صلاۃ مودع، ایسی نماز پڑھو جیسے آخری نماز پڑھ الوداع کرنے والے کی اور جانے والے شخص کی نماز ہوا کرتی ہے، آخری نماز ہوتی ہے۔ دوسری بات فرمائی ولا تکلم بکلام تعتذر منہ غدن، ایسی کوئی بات نہ کہو جس سے آئندہ تمہیں عذر پیش کرنا پڑے اور معذرت کرنی پڑے، سوچ کر بولو، اس کے بارے میں پہلے تذکرہ ہوا تھا۔ اور تیسری بات فرمائی وجمع الیاس مما فی ایدی الناس، لوگوں کے پاس جو بھی ہے، اللہ نے کسی کو کچھ بھی دیا ہے، کبھی بھی اس میں لالچ نہ رکھو، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پر قناعت کرو کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ مجھے جو دیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے، اللہم قنیانی بما رزقتنی، والی جو دعا ہے انسان اس کا اہتمام کرے، اور دوسروں کی چیز میں یہ کہ اچھا دوسروں کے پاس اتنے پیسے ہیں، یہ شہرت ہے، یہ مال و دولت ہے، دوسروں کی چیز پہ نظر نہ رکھو، اور یہ نہ سوچو کہ وہ تمہیں کبھی ملنے والا ہے، مجھے جو ملا ہے وہ میرے لیے کافی ہے، مجھے اسی میں گزارا کرنا ہے اور اسی پر خوش رہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جانے والے مسافرین کو رخصت کیا کرتے تھے تو دعا دیا کرتے تھے استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم، یہ جو ہے یہ بھی مسنون ہے، جو ہم دعائیں عام طور سے جانے والوں کو دیا کرتے ہیں، تو یہ استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم، کہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں تمہارے دین کو، استودع اللہ دینکم و امانتکم، امانت میں پورا سب کچھ آ جاتا ہے، امانت ہمارے ذمے جو بھی ذمہ داری ہے وہ امانت ہے، ہمارے ذمے فرائض ہیں وہ ذمہ داری ہے وہ بھی امانت ہے، ہمارے پاس کسی کے پیسے رکھے ہوئے ہم سمجھتے ہیں وہی امانت ہے وہ بھی امانت ہے، ہمیں کسی نے کوئی راز کی بات بتائی وہ بھی امانت ہے، ہمارے ذمے جو بندوں کے حقوق ہیں وہ بھی امانت ہے، سب امانت ہے، تو ان امانتوں کی بھی پوری انسان پورا اس کا خیال رکھ سکے اور اس کو پورا اہتمام سے ادا کر سکے، اس کی بھی دعا دی۔ اور خواتیم اعمالکم، تمہارے اعمال کی انتہا، یہ بھی اللہ کے سپرد کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی خیر کرے اور آخری اعمال تمہارے نیک ہوں اور اچھے ہوں، یعنی خاتمہ ایمان پر ہوں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ کوئی نصیحت کیجئے، یہ نصیحت والی باتیں چونکہ جانے والے لوگ مسافروں کے لیے ہوتا ہے کہ نصیحت کی درخواست صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے، اس مناسبت سے بعض روایت ہے، تو ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ کوئی نصیحت کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو، انہوں نے دوبارہ کسی موقع پر پھر نصیحت کی درخواست کی, فرمایا غصہ نہ کیا کرو. پھر نصیحت کی درخواست کی, فرمایا غصہ نہ کیا کرو. ہم اگر دیکھیں تو ہمارے لیے بہت سے مسائل کا یہ علاج ہے, بہت سے مسائل کا علاج ہے. غصے کی بنیاد پر کتنے گھر خراب ہو جاتے ہیں, کتنے خاندان آپس میں ٹوٹ جاتے ہیں, کتنے معاملات بگڑ جاتے ہیں, کیا کچھ ہوتا ہے. بہرحال انسان کے خود کے لیے بھی یہ تکلیف کی چیز ہے, دوسروں کے لیے بھی تکلیف کی چیز ہے. کسی میں یہ چیز ہے اور ہر ایک میں کم زیادہ ہوتی ہی ہے یہ چیز, اس کا بہرحال علاج کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر علاج تو مستقل ہے, لیکن اصول طور پر انسان کچھ چیزیں ذہن میں رکھے. غصہ آتا ہے, کسی نے کچھ کہہ دیا غصہ آتا ہے, رمضان میں تو اس پر بات ہوتی رہی, غصہ آ جاتا ہے. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان اس موقع پر خاموش ہو جائے, مجھے ابھی جواب نہیں دینا, چاہے اپنے آپ کو تسلی دے دے بعد میں جواب دے دوں گا, بعد میں یہ کہہ دوں گا, بعد میں جو بھی کرنا ہے سوچ کر, ابھی فی الحال مجھے فوراً تو کچھ نہیں کہنا ہے. اس لیے کہ غصے کی حالت میں انسان کو کنٹرول نہیں رہتا, قابو نہیں رہتا. جتنا کہنا ہے اس سے زیادہ کہے گا, جتنا بدلہ لینا ہے اس سے زیادہ بدلہ لے لے گا. اس وقت خاموش ہو جائے. اگر نہیں برداشت ہوتا, حدیث میں ہے نا کہ غصہ ایک طرح سے آگ کے انگارے کی طرح ہے شیطان کی طرف سے, تو اب اس میں کیا ہوگا, اس کا علاج یہ ہے کہ آگ کی خاصیت ہے اوپر جاتی ہے, انسان کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, اس کے خلاف کرنے سے, جس کو علاج بالضد کہتے ہیں, کہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, یا پھر وضو کر لے, یا اس کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھ لے. بس ان چیزوں میں سے کوئی بھی ایک دو چیزیں انسان کر لے گا تو خود بخود غصے کا علاج ہو جائے گا. سب سے اہم چیز, سب سے پہلی چیز تو یہ کہ خاموش, اس وقت جواب نہیں دینا ہے, اور غصہ آ رہا ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وضو کر لے یا اعوذ باللہ پڑھ لے, لیکن بہرحال منہ سے کوئی جملہ اس وقت نہیں کہنا ہے. بعد میں سوچ سمجھ کے انسان, جب بعد میں سوچے گا سمجھے گا تو خود ہی فیصلہ کرے گا میں نے صحیح کیا کہ اس وقت جواب نہیں دیا. اس لیے کہ اس وقت جواب دیتا تو میں ایک دو جملے زائد کہہ دیتا, اور ایک دو جملے زائد جو چلے گئے نا, جس کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا, جراحات السنان لا التیام ولا یلتم ما جرح اللسان, کہ تیر وغیرہ کے زخم تو پھر بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں, زبان سے نکلنے والی بات ایک مرتبہ کہہ دی پھر وہ زخم جو دل میں لگتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو غصے میں انسان کبھی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ بہت سے معاملات بگڑ جاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے بگڑ جاتے ہیں. اس لیے یہ چیز بہت اہم ہے, اس کا علاج کرنے کی. ظاہر ہے اس کی بھی بنیاد کبر پر ہوتی ہے, کبر ہی کی بنیاد پر یہ بھی ہوتا ہے, لیکن پھر بھی بہرحال اس کا علاج اس طریقے سے انسان کر لے, ایک اہم چیز ہے. اب بہرحال ایک تو یہ کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ماحول دیا ہے, اور الحمدللہ ہمیں اب کوئی دلیل سے کوئی سمجھانے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی کہ نیک لوگوں کی صحبت اور مخلصین کی صحبت میں بیٹھنے سے فائدہ ہوتا ہے, ہم خود تجربہ کر چکے ہیں الحمدللہ. اور الحمدللہ یہ تو ہمیشہ کا ہے کہ جب بھی ایک مجمع جمع ہوتا ہے مخلصین کا, تو ان کے ساتھ رہنے والے ہر شخص کو اس کا فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ, اور بہت سوں کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے, کسی کو کم ہوتا ہے, لیکن بہرحال فائدہ الحمدللہ ہوتا ہے. یہ مجالس کا سلسلہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے, اس کو جاری رکھنا ہے. ہمارے پاس ہر مہینے کی تیسرا جو ہفتہ ہوتا ہے اس میں مجلس ہوتی ہے, اس کی ترتیب ہے. بسا اوقات کبھی چھٹیاں آ گئیں تو آگے پیچھے کر لیتے ہیں, یا کوئی اور موقع آ گیا, یہ کبھی کبھی سال میں ایسا ہوتا ہے کہ چھٹی میں تیسرا ویکینڈ آ رہا ہے تو اس وقت نہیں ہوتی مجلس, تو اس کو دوسرے ویکینڈ پہ کر لیتے ہیں, یا اس طرح کوئی ترتیب. یہ ایک گروپ بنا ہوا ہے جس میں مجلس کے کئی گروپ ہیں جس میں اس کی اطلاع آتی ہے, کوئی نہ کوئی اور, اس لیے کہ وہ لوگ گروپ وغیرہ میں واٹس ایپ کے گروپ میں جانے سے ڈر گھبراتے ہیں کہ اس میں بہت سارے میسیج, اس میں کوئی میسیج نہیں آئیں گے, مہینے میں ایک یا دو میسیج آ جائیں گے بس اسی کے بارے میں کہ مجلس فلانی تاریخ کو ہے, یہ ترتیب ہوگی, آئندہ کی مجلس یہ ہوگی, بس اس کے بارے میں, اس کے علاوہ کوئی خاص ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوتی. تو ایک تو مجلس والا گروپ ہے, اس میں شامل ہو جائیں تو اس کی اطلاع ہوتی رہے گی, تاکہ مہینے مہینے ہم ایک مرتبہ جمع ہو جایا کریں. تو انسان کو چارج ہونے کے لیے بیٹری بھی تو ختم ہوتی ہے نا انسان کی, تو چارج ہونے کے لیے انسان کو ضرورت پیش آتی ہے, میں سال میں ایک مرتبہ کافی نہیں ہوتا الحمدللہ, اللہ کے یہ بھی انعام ہے احسان ہے, لیکن ہر مہینے مہینے یہ اس طرح کے مجالس کا سلسلہ رہتا ہے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے, اور الحمدللہ اچھا ماحول بن جاتا ہے. کوشش کریں کہ مہینے مہینے اس میں شامل ہو جایا کریں. ہمارے پاس جو ٹھہرنے والے حضرات ہیں ان کے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ, اور جو نہیں ہیں ان کے لحاظ, جو جانے والے ہیں ان کے لحاظ سے بھی, ایک بات تو یہ کہ ہمارے پاس الحمدللہ پورا سال ذکر کی ترتیب رہتی ہے, جیسے ذکر ہمارے پاس ظہر کے بعد ہوتا ہے ذکر کی ترتیب رہتی ہے. ظاہر ہے مجمع وہ نہیں ہوتا, لیکن عصر کے بعد سال میں جب بھی کوئی بھی ادھر سے گزر رہا ہو, روزانہ عصر کے بعد ذکر کی مجلس ہوتی ہے حضرت کے کمرے میں, جہاں حضرت کا جو کمرہ ہے اس کمرے میں ہوتی ہے ذکر کی مجلس ہوتی ہے. یہ چاند رات ہو جاتی ہے تو چاند رات کے بعد جو حضرات ٹھہرے ان کے لحاظ سے فجر سے پہلے ذکر ہوگا انشاءاللہ, فجر سے پہلے ذکر ہوگا, وہی تقریباً فجر سے آدھا گھنٹے 5:30 کے قریب ذکر ہو جائے گا, اور فجر اس کے فجر کے بعد پھر وقت نہیں ہوگا, فجر کے بعد ناشتہ ہوگا اور ناشتے کے بعد پھر عید کی تیاری ہوگی. تو فجر سے پہلے انشاءاللہ ذکر کا وقت ہے جو حضرات ٹھہرنا چاہیں, اور اس کے علاوہ جو چھٹیوں کے دن ہیں جب تک مدرسہ شروع نہیں ہوتا تب تک فجر کے بعد ذکر کا وقت رکھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد پھر جب مدرسے کے ایام ہوتے ہیں تو پھر وہی عصر کے بعد کا جو ہمارا وقت ہے وہی رہے گا انشاءاللہ. اب خاص طور پہ جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جن اعمال سے ہم جڑے ہیں ان اعمال کا کچھ نہ کچھ, ظاہر ہے مقدار تو وہ نہیں رہتی لیکن کچھ نہ کچھ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اب تلاوت روزانہ عید کے دن سے پہلے دن سے ہی, آج چاند رات ہو گئی, اگر ہو گئی چاند ہو گیا تو چاند رات میں بھی یعنی عید کے دن 24 گھنٹے میں ہمارے کچھ نہ کچھ تلاوت روزانہ کے معمول میں, روزانہ کے معمول میں تلاوت کے بغیر ہمارے 24 گھنٹے نہیں گزر سکتے, کچھ نہ کچھ تلاوت کا معمول ہونا چاہیے. تلاوت میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک مسنون تلاوت اور ایک عام تلاوت جو ہوتی ہے. مسنون تلاوت کا مطلب یہ ہوا کہ رات کو سورہ ملک پڑھنی ہے, رات کی جو صورتیں ہیں وہ پڑھ لیں, جمعہ کی رات جمعہ ہوگا تو پھر سورہ کہف پڑھنی ہوگی, یہ تو مسنون تلاوتیں جو ہوتی ہیں جو مسنون مقدار ہے وہ. اور اس کے علاوہ عام تلاوت کا بھی معمول ہونا چاہیے, عام تلاوت کا بھی جو انسان جاری رکھے, جو حفظ کر رہے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں, اس کے علاوہ جو بھی تلاوت کا, تو کچھ نہ کچھ تلاوت روزانہ 24 گھنٹے میں, یہ بہرحال ایک زندگی کا ہمارا حصہ ہونا چاہیے. یہ ہمارے لیے ایک غذا ہے, جس کو میں نے کہا جسم کی غذا ہوتی ہے روح کی غذا ہے. تو تلاوت, کچھ نہ کچھ فرض نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں, فرض اور سنت موقعہ اور واجب, اس کے علاوہ کچھ زائد نمازیں بھی ہونی چاہیے. کچھ زائد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ویسے تو نفل کہہ دیتا ہے لیکن جن کی قضا باقی ہیں وہ قضا کریں گے, ورنہ نفل نماز, کچھ نہ کچھ نفل نمازیں, کچھ زائد نماز کی عادت ہونی چاہیے. صرف یہی نہیں, جس کو کہتے ہیں نا کہ پٹائی کے ڈر سے تو انسان پڑھ لیتا ہے, بچوں کہتے ہیں اتنے یہ نہیں کرو گے تو پٹائی ہوگی, تو فرض نماز تو انسان پڑھ رہا ہے اچھا پٹائی ہوگی, یعنی نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا سزا ملے گی, تو کچھ نہ کچھ محبت کا بھی تو اظہار ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے انعامات مل رہے ہیں تو اللہ اس کے بدلے میں ہم کچھ اور بھی ہم بھی تعلق کا اظہار کر رہے ہیں, اچھا 2 رکعت نفل ہی پڑھ لے کم از کم 24 گھنٹے میں, لیکن کچھ نہ کچھ نفل کا معمول ہونا چاہیے, 2 ہوں 4 ہوں 6 ہوں 8 ہوں, انسان جو بھی اپنی ہمت کے مطابق کر لے, اس کے جو بھی اوقات طے کر لے اپنی سہولت سے. اگر دونوں میں ہو جائے کہ رات میں بھی کچھ نوافل ہو جائے دن میں بھی ہو جائے, ہر ایک اپنی اپنی ترتیب کے لحاظ سے, لیکن تلاوت کے علاوہ ایک چیز یہ ہے کہ نوافل کا بھی کچھ نہ کچھ اہتمام, تو 24 گھنٹے میں کچھ نہ کچھ تلاوت ہو, کچھ نہ کچھ نوافل ہوں, اور کچھ نہ کچھ تسبیحات ہو. تسبیحات کا مطلب جو بھی نمبر طے کر لیں اپنی سہولت کے مطابق, جو بھی نمبر طے کر لیں, 3را کلمہ ہے, درود شریف ہے, استغفار ہے, چاہے سب سے کم جتنا انسان کتنا کے طے کرے گا, 10 کا عادت تو کر سکتا ہے نا, یعنی ظاہر ہے اتنا ہوگا اتنا کم ہوگا کہ انسان سوچے گا یہ بھی کوئی معمول ہے, لیکن نہیں, 10 بھی کوئی کم نہیں ہے, لیکن یہ شروع کرنے کے لحاظ سے چلو 10 کر لیا, 30 کر لیا, 100 کا عادت پورا کر لیا کہ اچھا تینوں چیزیں ملا کر 100 کر لیا, ورنہ اصل کے لحاظ سے تو یہ ہے کہ یہ تینوں چیزوں کی 3 3 تسبیح ہمارے مشائخ جو بتایا کرتے ہیں کہ 3را کلمہ 300 مرتبہ, استغفار 300 مرتبہ, درود شریف 300 مرتبہ صبح, اور یہ تینوں 3 3 3 3 مرتبہ شام کے وقت, تو 900 کا عادت ہو جائے گا, اور بعض اس پر بھی اضافہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا بھی. تو خیر اپنے اوقات کی ترتیب کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ تو بہرحال ہونا چاہیے تاکہ یہ بھی ایک سلسلہ رہے, اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے تو اضافہ بھی ہو جائے گا. تو کچھ تلاوت ہو گئی, کچھ نوافل ہو گئے, کچھ تسبیحات ہو گئیں, یہ کم از کم ہونا چاہیے. اور 24 گھنٹے میں ایک اور چیز جس کو شامل کرنا ہے وہ یہ کہ دعا کا اہتمام, فرض نماز کے بعد دعا مانگ لیتے ہیں وہ تو 1-2 منٹ کی, لیکن اس کے علاوہ دعا کا اہتمام جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے واقعی دل سے مانگ رہے ہوں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑی ایک نعمت ہے جو اللہ نے دی ہے, گویا اللہ تعالیٰ سے ہم باتیں کر رہے ہیں. تو اس طرح اللہ سے مانگے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ سے باتوں کا سلسلہ ہمارا جاری رہنا چاہیے, اس کی عادت ہونی چاہیے کہ ہمیں عادت ہو جائے, جیسے ہمیں کوئی بھی ضرورت پیش آتی ہے, کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم اچھا کسی ہمارا کوئی بڑا ہو اس سے ہم بات کر لیں, جیسے بچوں کو عادت ہوتی ہے اچھا اپنے امی سے ابو سے بات کر لیتے ہیں, اچھا یہ ہے, تو ہماری عادت ہونی چاہیے ہر چیز میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ دیکھو اگر جوتے کا وہ تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے, رسی ٹوٹ جاتی ہے, تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لو, یعنی جیسے یہ سکھایا ہے کہ ہر چھوٹی یعنی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے بات کرنا سیکھ لو. تو یہ دعا بھی ایک اہم چیز ہے جس کو ہمیں یہ زندگی کا ایک حصہ بنانا ہے. 4 تو خیر کرنے کے کام ہو گئے, یہ 4 کرنے کے کام ہو گئے, دعا ہو گئی, تلاوت ہو گئی, کچھ تسبیحات ہو گئی, کچھ نوافل ہو گئے. اور اس کے علاوہ ایک اہم چیز کہ انسان اپنے بارے میں یہ کوشش کر کے دیکھتا رہے کہ کہاں مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے. یہ ایک عام نصاب ہے ایک مسلمان کو جس طرح جینا چاہیے, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اچھا روزانہ آج کا دن صحیح گزرا نہیں فلانا وقت جو تھا وہ میں نے صحیح استعمال اچھا میں اس کو اب ٹھیک کر لیتا ہوں, اپنی زندگی پر جائزہ لیتا رہے اور ٹھیک کرتا رہے اس کو, اس لیے کہ ورنہ کیا ہوتا ہے ایک روٹین میں ایک چیز عادت میں آ گئی اچھا ٹھیک ہے اب جو چل رہا ہے نہیں نہیں روزانہ دیکھیں اچھا میں نے کوئی غلط کام کیا کوئی ایسی چیز کی جو اس کو میں بہتر کر سکتا ہوں, نماز میں نے پڑھی تھی اچھا اس کو میں تھوڑا سا اور بہتر, ہر چیز میں اپنی غلطی پہچان کر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے اور آگے بڑھے. یہ پانچ کام تو خیر بنیادی طور پر کرنے کے ہو گئے. دعاؤں میں بہت سی دعائیں ہو سکتی ہیں لیکن بعض دعائیں وہ ہیں جس کی ہمیں خاص ضرورت ہوتی ہے, جس کی ہمیں خاص ضرورت ہوتی ہے. ایک دعا کا تو میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا, وہ ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. چونکہ ہم سب کی ایک ضرورت ہے, ہم سب کی ایک ضرورت ہے, بہت سی فکریں ہوتی ہیں, پریشانیاں ہوتی ہیں, غم ہوتے ہیں, گزشتہ ہو چکا اس کا, آئندہ کی فکریں. ایک حدیث ہے جس کی دعا ہے اور یہ دعا اگر حدیث یاد ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر طرح کی فکر اور غم سے. فکر وہ ہوتی ہے جو آئندہ, اچھا میں آئندہ یہ کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, پھر آئندہ کیسے, تو آئندہ کی فکریں ہوتی ہیں وہ آئندہ کی, اور جو گزشتہ ہو چکا ہے پریشانی آ گئی وہ غم کہلاتا ہے, اس پر انسان غم اور پریشان ہو رہا ہے. میں نے کہا تھا کہ مستقبل کو بھی بہت زیادہ فکر نہ کرو, ماضی کی بھی زیادہ فکر نہ کرو, بلکہ حال کو دیکھو اور آگے چلتے رہو. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل. عجز اور کسل یہ دو چیزیں کہ ایک تو ہوتا ہے وہی نیک, اب ہم اعمال صالحہ کے ساتھ جڑے ہیں, اب دو ہی وجہ ہوں گی ہمارے نیک اعمال سے پیچھے ہٹنے کی, یا تو اس وجہ سے نہیں نہیں ہم نہیں کر سکتے, ہم سے نہیں ہو سکتا, یا ایک ہے نہیں سستی ہو, کر تو سکتے لیکن سستی ہو رہی ہے, یا تو اپنے آپ کو انسان مایوس ہو کے بس میں مجھ سے نہیں ہوتا میں نہیں بس چھوڑ دیتا ہے, یا یہ کہ سستی ہو رہی ہے. تو عجز اور کسل یہ دونوں چیزیں نہیں, ہمت کرو آگے بڑھو اور کر لو, راستہ جب آگے بڑھیں گے تو راستہ کھلتا چلا جائے گا. اعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل. بزدلی, کہیں انسان کی جان مال عزت پر اگر کوئی حملہ ہو رہا ہے تو انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے, دین کا تقاضا کیا ہے وہ نہیں دیکھے گا, اپنی عزت اور اپنے مال اور اپنی جان کو دیکھے گا. اعوذ بک من الجبن والبخل, میں بزدلی سے اور بخل سے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں. بزدل کا مطلب ہوتا ہے کہیں جان کو خطرہ ہے, کہیں یہ کہ نہیں میں اس کو میں صحیح بات کہہ دوں گا تو کہیں میری بے عزتی نہ ہو جائے, کہیں میری شان میں کمی نہ آ جائے, ہوتا ہے کہ انسان اپنی, تو ایسا کوئی دیکھنا ہے کہ شریعت کا حکم کیا ہے, یعنی کہ مجھے کچھ ہو جائے گا بلکہ دیکھنا ہے شریعت کا حکم کیا ہے, اور یا تو مال بچاتا ہے یا جان بچاتا ہے. اعوذ بک من الجبن والبخل. واعوذ بک, بہت سے وہ ہیں جن کے ذمے پیسوں وغیرہ کے قرض وغیرہ کے بوجھ ہوتا ہے, مالی مشکلات ہوتی ہیں. واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال, ہر طرح کے ظلم سے, ہر طرح کے مالی بوجھ سے بچنے کے لیے. دیکھا جائے تو اس دعا میں بہت کچھ آ گیا, تو یہ دعا اگر سب یاد کر لیں اور اس کا اہتمام کریں, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اور ایک اور دعا ہے, دو دعا خاص طور پہ, ویسے تو دعائیں بہت ہیں جتنا بھی انسان اس میں جاتا رہے. ایک اور دعا ہے جس کا دو دن پہلے تذکرہ آیا تھا اخلاق حسنہ کے بارے میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاص طور پہ دعائیں مانگی ہیں, اخلاق کے اپنے اخلاق کی درستی کی دعائیں مانگی ہیں. بہت سی دعائیں ہیں, ان میں سے مختصر دعا سب کو یاد ہوگی, صرف یاد دہانی کے لیے بتا رہا ہوں. اللہم احسن تخلقی فاحسن خلقی, دل سے یہ دعا مانگے, اللہم احسن تخلقی, اے اللہ تو نے مجھے انسان بنایا, اشرف المخلوقات بنایا, میرے شکل و صورت کو اچھا بنایا, میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے. احسن تخلقی فاحسن خلقی, تو نے میرے شکل و صورت کو اچھا بنایا, کہ اشرف المخلوقات میں شامل کیا ہے میرے اخلاق کو, وہی میں نے بتایا تھا اخلاق کے بارے میں بات ہوئی تھی, اخلاق کو بھی درست فرما دے. تو ان دعاؤں کا خاص طور پہ اہتمام کیا جائے. اور ایک اور چیز کہ یہ سب باتیں ہم کر رہے ہیں, میں بھی کہہ دیتا ہوں, کہنے والا کہہ دیتا ہے, بولنے سننے والے سن لیتے ہیں, بہت سی مرتبہ یہ باتیں پوری طرح دل پہ اثر نہیں کرتی, دل میں نہیں اترتی ہیں, اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے ذہن میں پہلے سے ایک کچھ باتیں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ جس کو پہلے بھی ضمناً تذکرہ ہوتا رہا ہے کہ پہلے سے جب اب کسی کے پاس, جیسے پہلے ہوتا تھا کہ لوگ گروسری کے لیے جاتے تھے تو برتن لے کے جایا کرتے تھے, برتن لے کے جاتے تھے, اور اب اگر کوئی دکان والے کے پاس گیا اس کا برتن پہلے سے بھرا ہوا ہے, اوکے کہ پہلے خالی کر کے آؤ پھر بھریں گے, تو پہلے سے جب ہمارے ذہن میں ہے کہ نہیں مجھے تو آتا ہے, میں تو صرف ویسے ہی میں مجھے میں بھی اگر میں یہ سوچوں کہ اچھا نہیں میں تو عمل کر رہا ہوں, مجھے ضرورت نہیں, میں صرف لوگوں کو سنانے کے لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے, تو مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, میرے دل پہ وہ اثر نہیں کریں گی وہ باتیں. سننے والے بھی اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں مجھے پتہ ہے صحیح کیا, میں تو صرف ویسے برکت کے لیے بیٹھا ہوں, صرف برکت حاصل ہو جائے گی, ٹھیک ہے رحمتوں کا نزول جو ہو رہا ہے, سکینہ کا نزول ہو رہا ہے, وہ سب آ جائے گا, ہو سکتا ہے نیند بھی اچھی آ جائے, لیکن اس لیے کہ سکینہ کا نزول ہوگا تو نیند بھی اچھی آئے گی, تو لیکن اس سے فائدہ دل میں بات نہیں اترے گی. دل میں بات جب اترے گی جب انسان یہ سوچ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں, قرآن و حدیث کی باتیں ہیں, جو بات میرے کام کی ہے, ہر بات کو انسان یہ سوچ کر کہ ہاں میرے کام کی یہ بات ہے میرے دل میں اتر جائے, تو اس کو کہیں گے کہ خالی برتن ہے تو اچھا دل میں بات اترے گی, جب پہلے سے بھرا ہوا ہے کہ نہیں مجھے تو آتا ہے. اور اس کی بنیاد کیا ہے کہ ہمارا وہی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہم خاندانی ہمیشہ سے مسلمان رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, چونکہ ہم تو پیدا ہی ہوئے ہیں نا مسلمان, تو ہم پیدا ہی ہوئے ہیں, ہمیں پتہ ہے سب کچھ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, تو اس وجہ سے یہ بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے. حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے, بہت سی باتیں ہم قبول نہیں کر سکتے اس وجہ سے کہ ہمیں تو پتہ ہے صحیح کیا ہے. ٹھیک ہے حدیث میں ہے نہیں, اس کے معنی ہم اپنے لحاظ سے کچھ بھی بنا لیں گے, لیکن نہیں ہمیں پتہ ہے کہ نہیں ہم جو کر رہے ہیں وہ تو صحیح کر رہے ہیں. تو ہمیں حقیقی اسلام کی طرف آنا ہے, ادخلوا فی السلم کافہ, یعنی کہ نہیں ہمیں پتہ ہے خاندانی مسلمان الگ ہوتا ہے حقیقی مسلمان الگ ہوتا ہے, تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, تو ہمیں حقیقی مسلمان حقیقی اسلام کو دیکھنا ہے سمجھنا ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے. صرف خاندانی مسلمان ہونا کافی نہیں ہے. ہر وقت ہمارے حضرت کو ہمارے بڑوں کو ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ کبھی بھی آخری وقت تک بھی کسی طریقے سے علم حاصل کرنے کا کوئی موقع مل گیا تو ضرور حاصل فرماتے تھے کہ اچھا کسی سے کچھ سی, کوئی رسالہ آ گیا اس میں سے کچھ پڑھ لیا, کہیں کوئی بیان آ گیا وہ سن لیا. اور ہمارے مشائخ کے حالات ہم نے پڑھے تھے, اس میں آیا تھا کہ آخری عمر تک اتنے بڑے حد گنگوئی نور اللہ عمر قدو کے حالات میں بھی نہیں ہو سکتا ہے ان کی کوئی بات ہمارے کام کی ہو. اچھا ٹھیک ہے کہ دیکھ لو وہ کیا کہتے ہیں, شاید ہمارے کام کی کوئی بات ہو. تو ہر وقت انسان اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھے کہ نہیں ہو سکتا ہے یہ چیز میرے عمل میں نہ ہو. جو باتیں ہیں پہلے اپنے اوپر منطبق کرے کہ میرے لیے اس میں کوئی عمل کی بات ہے تو میں اس پر عمل کر لوں, تو اس سے یہ کہ انسان آگے بڑھتا رہتا ہے, ترقی کرتا ہے. بنیادی طور پر پانچ چیزیں تھیں جو میں نے بتا دی, چھ نمبر ہوتے تو پورے ہو جاتے. بہرحال پانچ باتیں تھیں, ان پانچ باتوں کا بہرحال خیال رکھنا ہے تو انسان آگے بڑھتا رہے گا. اور یہ سوچ کر کہ نہیں ہمیں ضرورت ہے, اور یعنی وہ جو آخری بات میں نے بتائی کہ ہمیں ضرورت ہے, یعنی کہ ہمیں پورا دین آتا ہے یا پوری چیز پر عمل ہے, ہمیں ضرورت ہے ہم دیکھتے رہیں کہ کہاں پر کمی ہے, اس کمی کو پورا کرتا رہیں. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.